يا أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلوات بھیجے محمد وعلى آله میں نے آپ حضرات کے سامنے آج کی شب سے بظاہر ماہ محرم کا آغاز ہو رہا ہے. گزشتہ شب میں جو گفتگو شروع کی تھی اس میں گفتگو کا موضوع اور اس سے زیادہ گفتگو کا مقصد پیش کر دیا تھا، لیکن بہت سے لوگ ممکن ہے کل تشریف نہ لائے ہوں، اس لیے میں ان کی خدمت میں پھر دہرانا چاہوں گا. عام طور پر گفتگو اور مجلس یا محفل یا سیمینار جب ہوتا ہے تو اس میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا موضوع کیا ہے، آپ کس موضوع پر گفتگو کریں گے، کس موضوع پہ مجلس پڑھیں گے، کس موضوع پہ سیمینار ہو رہا ہے. لیکن چند سال پہلے کی بات ہے، کسی عزادار کے گھر پہ مجلس تھی تو انہوں نے پوچھا مجھ سے کہ کس موضوع پر آپ گفتگو کریں گے، تو میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ موضوع کی اپنی جگہ حیثیت ہے، لیکن آپ کو مجھ سے پہلے یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ کس مقصد کے لیے مجلس پڑھیں گے. موضوع پر گفتگو ہونا ایک اہمیت رکھتا ہے، بلا موضوع ادھر سے ادھر چھلانگیں مارتی ہوئی گفتگو کسی نتیجے تک نہیں پہنچتی ہے. جو آج کل کی خطابت میں کسی حد تک رائج ہو گیا ہے کہ کہاں سے شروع ہوئی بات، کہاں ختم ہوئی، نہ سامعین کو پتہ چل سکا نہ خطیب کو معلوم ہو سکا. گفتگو یقیناً ایک موضوع پر ہونا چاہیے تاکہ کم از کم کسی ایک موضوع پر بات منتقل کی جا سکے اور کہی جا سکے، اور میں اپنے حقیر وجود کے ساتھ، بہت تھوڑے سے معلومات کے ساتھ، چھوٹے سے مطالعے کے ساتھ یہ کوشش کرتا ہوں کہ گفتگو موضوع پر ہو اور موضوع سے ہٹا نہ جائے. لیکن میں پھر آپ سے عرض کروں گا، زیادہ اہمیت اس بات کی نہیں ہے کہ موضوع پر گفتگو ہو، اس سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ کس مقصد سے یہ گفتگو کی جا رہی ہے. ممبر پر میں کس مقصد سے آیا ہوں؟ اللہ کی رضا کے لیے آیا ہوں، محمد و آل محمد علیہ السلام کا پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں، دلوں میں ان کی مودت کی روشنی کو بڑھا کے ان کے اندر حوصلہ پیدا کرنے کے لیے آیا ہوں، میں زمانے کے حالات سے، میری قوم دب نہ جائے، اس میں اتنا حوصلہ ہو کہ وہ ہر طرح کے حملوں کا مقابلہ کر سکے، اس لیے آیا ہوں یا اس لیے آیا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ میری مجلس میں نعرے لگیں یا زیادہ سے زیادہ میری واہ واہ سبحان اللہ ہو. مجھے اس بات کا بھی یقین ہے کہ اگر میں پیغام خدا پہنچانے کے لیے آیا ہوں، اگر میں محمد و آل محمد کی باتیں سنانے کے لیے آیا ہوں، اگر ان کی سیرت کو منتقل کرنے کے لیے آیا ہوں، تو مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اس کے بعد مالک کی طرف سے اہتمام ہوگا، وہ مجھے اس دنیا میں بے عزت نہیں ہونے دے گا. جن کا پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں وہ خود کریم ہیں، اتنے کریم ہیں کہ اپنے دشمن کے ساتھ بس سلوکی نہیں کرتے. تو پھر انشاءاللہ جہاں بن مانگے سائل آتا ہے تو اسے ہاتھ پھیلانے سے پہلے وہ مل جاتا ہے جو اسے چاہیے. ان کی بات پہنچانے کے لیے آیا ہوں، انہی کے حکم سے آیا ہوں ممبر پر، اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا کہ تم ہماری باتیں لوگوں تک پہنچا دو، اس کے بعد ہماری باتیں خود اپنا کام کریں گی. موضوع کی اہمیت ہے لیکن اس سے زیادہ مقصد کی اہمیت ہے. اور میں اپنے نوجوانوں سے، اپنے بزرگوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے، سب سے کہنا چاہوں گا کہ آپ بھی فرش عزا پہ آئے ہیں تو ذرا سوچ کے آئیے کہ آپ کس مقصد سے آئے ہیں. معاذ اللہ مزہ لینے کے لیے آئے ہیں یا نہیں، اللہ کی رضا لینے کے لیے آئے ہیں. مزے والی مجلس الگ ہوتی ہے اور اللہ کی رضا والی مجلس الگ ہوتی ہے. اور میں پھر اس یقین کے ساتھ بات کہتا ہوں کہ جب آپ رضائے پروردگار لینے کے لیے آئیں گے تو آپ کو وہ یہاں سے بے کیف اٹھ کے نہیں جانے دے گا. تو موضوع میں نے اپنی گفتگو کا جو بھی قرار دیا ہے اس سے زیادہ مقصد کی اہمیت ہے. عزیزوں، ان 10 شبوں میں 12 شبوں میں جتنے دن یہ سلسلہ جاری رہے گا، اصل مقصد یہ ہے کہ اس وقت دنیا جن حالات کا شکار ہے، جو مسائل انسانیت کو درپیش ہیں، جن مشکلات کا سامنا یہ انسانیت کر رہی ہے، ان مشکلات کا حل کہاں ہے، تاکہ اسے تلاش کر کے ان مشکلات سے خود کو بھی نکالا جائے اور دوسروں کو بھی نکالا جائے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کسی چیز کو ڈھونڈتا کہیں ہے اور وہ چیز ہوتی کہیں اور ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دنیا مسائل حیات کا حل وہاں تلاش کر رہی ہے جہاں اس کا حل نہیں ہے. میں نے یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہی ہے کہ انسان ڈھونڈتا کہیں اور ہے اور وہ چیز ہوتی کہیں اور ہے. ہماری روزمرہ کی زندگی میں بھی ایسا ہوتا رہتا ہے کہ ہم آئے مجلس پڑھنے کے لیے، جیب پہ ہاتھ مارا، دیکھا موبائل نہیں ہے، ہم نے ڈھونڈنا شروع کیا، یہاں نماز پڑھی تھی دیکھا، وہاں کمرے میں بیٹھے تھے دیکھا. حالانکہ ہوا کیا تھا، یہاں اس حال میں، اس امام بارگاہ میں میں لے کے آیا ہی نہیں تھا. چارجنگ پہ میں نے جہاں قیام ہے میرا اپنے مہمان کے گھر میں چارجنگ پہ لگایا تھا، بھول کے وہاں چلا آیا ہوں، مجھے وہ یاد نہیں ہے. اب اس امام بارگاہ میں فرش پہ میرے ساتھ سب مومنین لگ گئے، مولانا کا موبائل کھو گیا، مولانا کا موبائل کھول گیا، آپ سب مل کے بھی اس پوری عمارت میں ڈیٹیکٹیو لے کے آ جائیں تو کیا ڈھونڈ کے پائیں گے؟ نہیں پائیں گے. اس لیے کہ ہے کہیں اور ڈھونڈا کہیں جا رہا ہے، نہیں ملے گا. حدیث قدسی کے کچھ جملے مجھے یاد آتے ہیں کہ میں نے کچھ چیزیں رکھی کہیں اور ہے اور یہ بندہ ڈھونڈتا کہیں اور ہے. تو اسے ملے تو کیسے ملے؟ اس میں بہت سے جملے ہیں جن کے اس وقت میری یادداشت میں ضروری ہے کہ سارے جملے آ جائیں، اور اگر میں ان سب کو تفصیل سے پیش کروں اصل گفتگو سے بہت فاصلہ ہو جائے گا. مگر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں حدیث قدسی کے جو فقرے مجھے یاد آ رہے ہیں اس میں سے ایک جملہ یہ ہے کہ مالک کہتا ہے کہ یہ انسان مستغنی ہونا چاہتا ہے. اب میرے پاس اس سے ذرا آسان لفظ نہیں ہے، میں کہیں کہیں ممبر پہ آ کے سوچتا ہوں کہ پہلے کسی سے پوچھ لیا ہوتا تو حرج کیا تھا. یہ بھی ادب اس کریم نے اپنے تربیت کردہ ہادیوں کے ذریعے یہ تہذیب ہم کو سکھائی ہے، دو تہذیبیں سکھائی ہیں. تم سے جب کچھ پوچھا جائے اور تمہیں نہ آتا ہو تو صاف گوئی سے کہہ دو مجھے نہیں معلوم، اور جو بات تمہیں نہ آتی ہو وہ جس سے بھی تم دریافت کر سکو اس سے دریافت کر لو، اس میں اپنی بے عزتی نہ سمجھو. یعنی جہالت کے اقرار میں بھی بے عزتی نہیں ہے، جہالت کے مٹانے میں بھی بے عزتی نہیں ہے. آدمی جب جہالت کا اقرار کرے گا تو مٹانے پہ تو آ ہی جائے گا. تو استغنا، غنی ہونا، خود کفیل ہونا، یعنی آدمی دوسروں کا محتاج نہ رہے، اس کے پاس ایسے وسائل ہوں کہ کسی کا محتاج نہ رہے، غنی ہو جائے، مستغنی ہو جائے. پروردگار حدیث قدسی میں کہتا ہے کہ انسان کثرت مال میں استغنا کو ڈھونڈتا ہے، سمجھتا زیادہ مال ہوگا، ملینر ہو جائیں گے، بلینر ہو جائیں گے تو ہم کسی کے محتاج نہیں رہیں گے. کہا انسان کثرت مال میں استغنا کو ڈھونڈتا ہے، حالانکہ میں نے مال و دولت کی زیادتی میں استغنا نہیں رکھی ہے، میں نے تو قناعت میں استغنا رکھی ہے. قناعت کا مطلب یہ ہے کہ جتنا ملے اسی پہ اسی کو کافی قرار دو. تو جب یہ مزاج پیدا کر لوگے تو کم سے کم بھی ملے گا تو کبھی دست سوال کسی کے آگے نہیں پھیلاؤ گے. اور اگر تم نے دولت کی کثرت میں اپنے استغنا کو سمجھا تو ہمیشہ اس کے بڑھانے کے چکر میں ہاتھ پھیلا رہو گے. اللہ نے رکھا کہیں ہے اور آدمی ڈھونڈتا کہیں ہے. کہا بہت سے میری بہنیں خاص کر کے سنیں، زندگی میں کوئی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے تو فوراً ہمارے درمیان ایسے مرد بھی موجود ہیں، ایسی خواتین بھی موجود ہیں. کہا 71 بار یہ پڑھیے اور 374 بار یہ پڑھیے اور یہ پڑھیے اور وہ پڑھیے اور وہ پڑھیے اور وہ پڑھیے. اس کو عربی میں کہتے ہیں، کہہ سکتا ہوں میں، قیل و قال. حدیث قدسی میں آئے کہ اللہ کہتا ہے کہ یہ انسان دعاؤں کے قبول ہونے کو قیل و قال میں ڈھونڈتا ہے. اتنی بار یہ دوہراؤ، اتنی بار یہ ورد کرو، اتنی مرتبہ یہ پڑھو. کہا یہ انسان دعاؤں کی قبولیت کو لفظوں کے دہرانے میں قیل و قال میں ڈھونڈتا ہے، حالانکہ میں نے دعا کی قبولیت کو رزق حلال میں رکھا ہے. کہا یہ انسان رفعت کو، بلندی کو، عظمت کو ڈھونڈتا ہے بڑے لوگوں کی دربار میں حاضری لگانے پہ. مجھے آپ کا حال تو نہیں معلوم، اس ملک میں میں نے دیکھا بھی نہیں، لیکن اپنے ملک میں ہندوستان سے میرا تعلق ہے. جب کہیں مجلس پڑھنے جاتے ہیں تو میزبان نے اگر پوری زندگی میں کسی لیڈر کے ساتھ کوئی تصویر کھچوا لی ہے کہیں اتفاق سے، تو پہلے ڈرائنگ روم میں لے جا کے اس طرف میرا منہ کر کے مجھے بٹھایا جاتا ہے، میری پہلی نگاہ پڑ جائے کہ صدر جمہوریہ کے ساتھ ان کی تصویر لگی ہے، ان کی وزیر اعظم کے ساتھ تصویر لگی، چاہے وہ آن جہانی ہو چکے ہوں. یعنی انسان، حدیث قدسی کا جملہ دوہرا رہا ہوں، انسان عزت و رفعت کو حکام کے درباروں میں حاضری میں ڈھونڈتا ہے. مالک کہتا ہے جبکہ میں نے عزت اور اسٹیٹس یہاں رکھا ہی نہیں ہے، میں نے تو انسان کی عزت کو رات کی تاریکیوں میں پروردگار کی بارگاہ کی حاضری میں رکھا ہے. کہ یہ آدمی سربلندی کو، اونچا ہونے کو، بڑا ہونے کو ڈھونڈتا ہے غرور میں، غرور اور تکبر میں ڈھونڈتا ہے. بڑی گاڑی، اچھی گاڑی، قیمتی گاڑی خرید لی، اچھی کوالٹی گھڑی خرید لی تو مستقل. مجھے دکھانے میں کوئی حرج نہیں، 54 کی گھڑی ہے، اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ مسلمان کی گھڑی ہے، مومن کی گھڑی ہے. آپ یہاں آئے، آپ نے اس کا سوئچ چینج کیا، سٹی چینج کر دیا، اوقات نماز یہ بتائے گی، قبلہ یہ بتائے گی، چاند کی تاریخ یہ بتائے گی. یہ نہ سمجھیے گا کہ میں اس گھڑی کا کوئی ایجنٹ بن گیا ہوں. ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. اللہ نے رکھا کہیں ہے اور یہ آدمی ڈھونڈتا کہیں اور ہے. اللہ کہتا ہے یہ انسان غرور اور تکبر میں عزت و سربلندی کو ڈھونڈتا ہے، حالانکہ میں نے غرور اور تکبر میں اور اکڑ میں عزت و سربلندی کو نہیں رکھا ہے، میں نے تواضع اور انکساری میں انسان کی عزت کو رکھا ہے. جتنا انسان اونچا اٹھتا چلا جائے گا، ایک صلوات بھیجتے محمد و آل محمد، ایک اور صلوات اس سے بہتر طور پہ بھیج دیں محمد و آل محمد. کام کی باتیں ہیں، یاد آ گئی، اس لیے میں نے آپ کے سامنے روایت کے کچھ حصے دوہرا دیے. یہ انسان غرور اور تکبر میں بڑے پن کو ڈھونڈتا ہے، حالانکہ اللہ کہتا ہے میں نے رفعت و عزت تکبر میں نہیں رکھی ہے، میں نے تواضع اور انکساری میں عزت رکھی ہے انسان کی. تم جتنا لوگوں کے سامنے جھکتے چلے جاؤ گے، اللہ تمہیں اتنا ہی بلندیاں دیتا چلا جائے. تو آدمی کہیں چیز کہیں ہوتی ہے اور ڈھونڈتا کہیں اور ہے. مسائل حیات، زندگی کی چھوٹی سی سطح سے لے کے میاں بیوی کے
رشتے سے جس سے سارے رشتے وجود میں آتے ہیں، ہسبینڈ اور وائف کا پہلا رشتہ ہے. پہلے جناب آدم اور جناب حوا پہلا وجود ہیں جو میاں بیوی تھے، پھر ان سے نسل آگے بڑھی، بیٹا بیٹی، پوتے پوتی، نواسے داماد، پھر یہ ذات اور وہ ذات. تو انسان کو مشکلات کا سامنا ہے، ان مشکلات کا شکار فیملی لائف سے لے کر انٹرنیشنل لیول تک قدم قدم پہ انسان مشکلات کا شکار ہے، مسائل کا شکار ہے. کل میں نے ان دو چار باتوں کا تذکرہ کیا تھا. ان کا حل ہر آدمی اپنی اپنی جگہ ڈھونڈ رہا ہے، مگر پروردگار عالم نے جو انتظام کیا ہے کہ ان مشکلات اور مسائل سے کیسے نکلو گے، وہ انتظام اللہ کی طرف سے یہ تھا. کل میں نے حدیث پڑھی تھی، آج پھر پڑھوں گا اور روز دہراتا رہوں گا، ہمارے سارے مشکلات اور ہمارے سارے مسائل کا حل کہاں ہے؟ حل ہے پیغمبر کے اس ارشاد میں جس میں پیغمبر نے فرمایا تھا، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. پیغمبر کہہ رہے ہیں دو برابر کی قیمتی چیزیں، دو برابر کے ہدایت کرنے والے چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری عترت و اہل بیت. جب تک ان سے وابستہ رہو گے گمراہی کا شکار نہیں ہوگے. یہ مسائل و مشکلات گمراہی کے نتیجے میں پیدا ہو رہے ہیں. اور گمراہی کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ اس لیے پیدا ہو رہی، پیغمبر نے نسخہ بتایا تھا، قرآن و اہل بیت سے وابستگی. زندگی کے مسائل کا حل قرآن و اہل بیت سے وابستگی میں ہے. ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد علیہ السلام. ہم سے جہاں جہاں غلطی ہو رہی ہے اس کی وجہ کے بعد وجہ، وجہ کے بعد وجہ ڈھونڈتے ہوئے چلے جائیے تو آخر میں پتا چلے گا یا قرآن کے کسی حکم کی مخالفت کر رہے ہیں جس سے مسائل پیدا ہوئے ہیں، یا اہل بیت کے سیرت کی مخالفت کر رہے ہیں. جس سے میری بات ابھی سب کے ذہن قبول نہیں کریں گے، لیکن انشاءاللہ قبول کریں گے، دھیرے دھیرے قبول کریں گے. ہماری ساری زندگی کی ساری مشکلوں کا حل قرآن و اہل بیت سے وابستگی میں ہے. آپ کہیں گے تعلیم میں ہے، میں کہوں گا تعلیم کی راہ بھی تو یہی دکھا رہے ہیں. آپ کہیں گے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے برتاؤ میں ہے، میں کہوں گا محبت کا برتاؤ کرنا یہی تو سکھا رہے ہیں. جہاں جہاں آپ قرآن و اہل بیت، جہاں جہاں مشکلات کا حل ڈھونڈیں گے آخر میں حل نکلے گا اہل بیت سے وابستگی میں. اور مشکلات اس لیے شروع ہوئی ہیں کہ یا ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا وہاں پر، یا ہم نے اہل بیت کے دامن کو اس زندگی کے اس مسئلے میں چھوڑ دیا ہے. ان سے وابستگی رہتی تو ان مسائل اور مشکلات کا شکار انسانیت نہیں ہوتی. آج پوری زمین پر عدل کا نظام قائم ہوتا، آج پوری زمین پہ راحت اور چین اور سکون اور امن کا وجود ہوتا. یہ امن اور چین اور راحت اور سکون اور اطمینان، یہ جتنی چیزیں انسانیت سے چھینی ہیں ان سب کے پیچھے بنیادی بات یہ ہے، قرآن چھوٹ گیا ہے، اہل بیت چھوٹ گئے. میرے عزیزو، اب میں اسی بنیاد پر آپ کی خدمت میں مسائل حیات کو پیش کرتے ہوئے ان کے حلوں کو جو مذہب ہمیں سکھا رہا ہے، جو قرآن و اہل بیت سکھا رہے ہیں، اپنے نوجوان نسل کی خدمت میں کم سے کم اس کو پیش کرنا چاہوں گا. یہیں پر ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں، صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے اس قرآن کو بھی ہماری ہدایت کے لیے بھیجا، اہل بیت کو بھی ہماری ہدایت کے لیے بھیجا. ہمارا برتاؤ قرآن کے ساتھ کیا ہے، ہمارا برتاؤ اہل بیت کے ساتھ کیا ہے، اس کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے، جائزہ لیتے رہنا چاہیے. جائزہ لینا ہی نہیں چاہیے بلکہ جائزہ لیتے رہنا چاہیے. زندگی جمود کا نام نہیں ہے، زندگی اتھل پتھل کا نام ہے، زندگی سکوت کا نام نہیں ہے، زندگی متحرک رہنے کا نام ہے. تو جب آدمی چلے گا تو کبھی قدم زمین پہ پڑیں گے سیدھی جگہ پہ، اور کبھی کہیں ٹھوکر بھی کھا سکتا ہے. تو ان تمام معاملات میں ہمیں دیکھتے رہنا چاہیے قرآن و اہل بیت سے ہماری وابستگی بڑھ رہی ہے کہ گھٹ رہی ہے، گھٹ رہی ہے کہ بڑھ رہی ہے. میرے عزیزو، اسی موضوع کو سامنے رکھتے ہوئے آج یہاں سے بات کو شروع کرنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت قرآن سے ہمارا رشتہ کیا ہے. قرآن مجید کا رشتہ سمجھنا، ہدی للناس تو ہی ہے قرآن، مگر اسی قرآن میں قرآن کی کے بارے میں پیغمبر کی زبان سے ایک شکوہ ہے، میدان قیامت میں شکوہ کریں گے پیغمبر، کس کا شکوہ کریں گے؟ اپنی امت کا، کس سلسلے میں گئے؟ قرآن کے بارے میں، روایت نہیں ہے، آیت ہے، آیت ہے قرآن مجید کی کہ میدان قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے پیغمبر فرمائیں گے، یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے مالک، اے میرے پالنے والے، میری قوم نے اس قرآن کو اکیلا چھوڑ دیا تھا. اگر ہم دیکھنا چاہیں تو آج دیکھ سکتے ہیں قرآن کس لیے آیا تھا. وہ کہہ رہا تھا ہدل للناس، ہدل للناس بن کے آیا ہے، لیکن ہمارے پاس قرآن کے وجود کا کیا اہتمام ہے اور کیا اس کا استعمال ہے؟ بیمار ہوا، شفا کے لیے سورے پڑھے جائیں گے، دم نہیں نکل رہا ہے، آسانی سے دم نکل جائے اس لیے سورہ یاسین پڑھا جائے گا، قبر پہنچیں گے سورہ فاتحہ پڑھا جائے گا. میں نہیں کہہ رہا ان میں سے کچھ غلط ہے، یہ سب صحیح ہیں، یہ سب صحیح ہیں، لیکن مسافر جانے لگا، مسافر کو قرآن کے نیچے سے گزارا جائے گا، پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے، مجھے تو مذہب میں کہیں ڈھونڈے نہیں ملا، خالی قرآن کو سر کے اوپر، بلکہ میں تو کہوں گا اوپر سے گزر گیا قرآن، اوپر سے نہ گزرنے دو قرآن کو، قرآن کو اپنے وجود میں اتارو، اپنی فکروں میں اتارو، اپنے ذہن میں اتارو، اپنی زندگی میں اتارو. قرآن کو ان ٹچ کر کے اوپر کر دیا، ٹچ اتنا اونچا ہے کہ ہم اسے چھوپ تاکوں پہ رکھا ہوا ہے، بس چوم لیتے ہیں، آنکھوں سے لگا لیتے ہیں. لیکن پیغمبر شکوا کر رہے ہیں، ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری قوم نے اس قرآن کو اکیلا چھوڑ دیا تھا. اور دوسری شکایت اہل بیت کی ہے، حدیث میں ہے کہ پیغمبر کے اہل بیت بھی شکوا کریں گے، پروردگارا انہوں نے ہمیں بے وطن کیا، انہوں نے ہمیں وطن سے نکالا، انہوں نے ہمیں قیدی بنایا، انہوں نے ہم پر ظلم و ستم کیا. ٹھیک ہے، وہ ہمارے آپ کے خلاف گفتگو نہیں، ہم اس جرائم کے شکار نہیں ہیں، لیکن میرے عزیزو اتنا تو مجھے کہنے ہی لیجئے کہ اگر وہ بے وطن کیے گئے تھے تو پھر ان کے وجود کا فائدہ ہم اس طرح سے حاصل کرتے کہ ان کی حکومت ہمارے دلوں پہ بھی ہوتی اور ہمارے دماغوں پہ بھی ہوتی. صرف دلوں اور دماغوں پہ ان کی حکومت نہ ہوتی، ہماری زندگی پر ان کی حکومت ہوتی. میں نے قیمتی جملے آپ سے کہے ہیں، اہل بیت کی حکومت ہمارے دلوں پہ ہے، ان سے محبت ہے ہمیں، لیکن کتنا ہمارے دماغوں پہ ہے، کتنی ہماری فکروں پہ ہے اور کتنا ہماری عملی زندگی میں ہے. آئیے ایک ہلکا سا جائزہ، اہل بیت سے وابستہ رہ کے گمراہی سے بچنے کا جو نسخہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے، اس سلسلے میں ایک ہلکا سے تجزیہ آپ کے سامنے رکھوں. آج دن میں ایک مجلس ہوئی تھی مختصر سی، اس میں میں نے عرض کیا تھا کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے فرض اور ایک ہے حق. اللہ نے جس پر جتنا بڑا فریضہ رکھا ہے اسی اعتبار سے اس کو حقوق بھی دیے. ایک رشتہ ہے حق و فرض کا، تنہا حق اللہ نے کہیں نہیں رکھے اور تنہا فرائض اس نے کہیں نہیں رکھے. جتنے فرائض ڈیوٹی رکھی اس اعتبار سے اس کا حق بھی رکھا، اور جس کو جتنے حقوق دیے ہیں اسی اعتبار سے اس کے فرائض بھی معین کیے ہیں. اہل بیت علیہ السلام کے سلسلے میں ان کے حقوق ہمارے اوپر کیا ہیں اور ہمارے اوپر فرائض کیا ہیں اہل بیت کے سلسلے میں، اس کی مختصر سی فہرست میں سب نہیں گنا سکتا، باقاعدہ علماء نے اس کی کتابیں لکھی حقوق اہل بیت کے نام سے. اہل بیت کے حقوق، ہم ان کے غلاموں پر، ان کی کنیزوں پہ کیا کیا حقوق ہیں، ایک تفصیلی ہے چیزیں، لیکن میں اس میں سے چند منتخب باتیں سمیٹ کے آپ کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں. میرے عزیزوں ایک بات ہمارا بچہ جانتا ہے کہ اہل بیت کا ایک حق کیا ہے ہمارے اوپر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودت فی القربا، یعنی اہل بیت کا حق یہ ہے کہ ہم ان سے مودت کریں. یہ پڑھ کے، یہ سن کے ہم سب مطمئن ہو جاتے ہیں، کرم پروردگار ہے کہ یہ حق ہم ادا کر رہے ہیں. لیکن میرے عزیزوں صرف یہی حق نہیں ہے، مودت کی منزل تک پہنچنے کے لیے ان کی معرفت حاصل کرنا پڑے گی. ایک حق مودت ضرور ہے، محبت ضرور ہے، لیکن ان کی محبت دلوں میں پیدا کیسے ہوگی؟ جب انہیں پہچانیں گے تبھی تو پیدا ہوگی، اور جو جتنا پہچانے گا اتنی محبت اس کے دل میں بڑھے گی. ان کی انسان کمال کو پسند کرتا ہے، انسان خوبیوں کو پسند کرتا ہے، وہ مجموعہ تھے کمالات کا، کوئی برائی ایسی نہیں تھی جو ان کے نزدیک رہی ہو، اور کوئی خوبی اور کمال ایسا نہیں جس سے وہ دور ہو. آیۃ تطہیر اس کی گواہ ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ آیۃ تطہیر کیا کچھ بارڈر بن گئے ہیں کہ یہاں تک کے بیٹھے ہوئے لوگ صلوات بھیجیں گے اور یہاں کے بعد والے اگلی ٹیم میں ہیں، یہ بھی ٹیم بن گئے. آئے تطہیر کے الفاظ پہ غور کریں، اللہ پہلے یہ بتاتا ہے کہ اہل بیت سے ہر برائی، ہر عیب، ہر نقص، ہر کمی، ہر خرابی، ہر خامی دور ہے، اور ہر کمال، ہر اچھائی، ہر نیکی اہل بیت میں موجود ہے. برائیاں دور ہیں، خوبیاں ان کے اندر موجود ہیں. یہ انسان کمال پسند ہے، یہ انسان اچھائی کو پسند کرتا ہے، جس چیز کو بھی اچھا سمجھنے لگے. یہ بھی کہے کہ نہیں یہ برا ہے اور پھر اس سے محبت کرے اسے چاہے، آدمی یہ نہیں کرتا. جس چیز کو پسند کرتا ہے اس کو اچھا سمجھ کے پسند کرتا ہے، کمال کو بے کمال بھی پسند کرتے ہیں. میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ایک چور پکڑ کے لایا گیا، تو اس سے بحث، جب اس سے تفتیش شروع ہوئی تو اس سے کہ اس پولیس افسر نے پوچھا کہ بتاؤ یہ تم نے چوری کی ہے یا اکیلے کی ہے یا تمہارے ساتھ کوئی اور بھی تھا؟ تو اس نے کہا صاحب میں نے اکیلے یہ کام کیا. کیوں؟ کہا کیوں؟ کہا صاحب زمانہ اتنا برا ہو گیا ہے کہ کوئی ایماندار ملتے ہی نہیں، خود چوری کر کے آئے ہیں لیکن زمانے کا شکوہ کیوں کر رہے کہ کوئی ایماندار ملتا نہیں. یعنی ان کی نگاہ میں یہ خود بے ایمان ہے، لیکن قدر کس کی ہے؟ بے ایمان کی نہیں ہے، ایماندار کی قدر ہے. یعنی انسان کمال پسند ہے، خوبیوں کو پسند کرتا ہے. جہاں علم دکھائی دیا، اگر علم کو کمال سمجھتا ہے وہاں جائے گا، کسی کے پاس کوئی کمال سمجھتا ہے خطابت کو، جہاں خطابت دکھائی دے گی اس کے پاس جائے گا، کوئی شاعری کو کمال سمجھتا ہے جہاں شاعری دکھائی دے گی اس کے پاس جائے گا، کوئی دولت کو کمال سمجھتا ہے دولت کما لینے کو تو جہاں دولت دیکھے گا اس سے قریب ہونے کی کوشش کرے گا. انسان کمال کو پسند کرنے والا ہے. تو میرے عزیزو، اہل بیت کی محبت آئے گی تو کیسے؟ جب ان کے کمالات اور فضائل کو معرفت آدمی حاصل کرے گا، اور جو جتنا معرفت بڑھاتا چلا جائے گا اتنی اس کی مودت و محبت بڑھتی چلی جائے گی. معرفت سے سفر شروع ہوتا ہے. حقوق اہل بیت میں پہلا حق یہ ہے کہ ہم ان کے بارے میں جانیں، یہ ہے علم. پھر ان کو جان کے پہچانیں، یہ ہے معرفت. جب علم و معرفت کے زینے چڑھ چکیں گے تب مبدت کی اونچائی پہ پہنچیں گے. جب ان کو جان لیں گے، ان کو پہچان لیں گے کہ ان کے گھر میں بچے بھوکے رہ جاتے ہیں، دروازے سے سائل خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا، ان کے میدان جنگ میں برستے ہوئے تیروں میں بھی اول وقت نماز ادا کرتے ہیں، مصلی بچھا کے ادا کرتے ہیں، جب خوبیاں اور کمالات سامنے آئیں گے کہ گفتگو جب مالک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں مناجات کے لیے، نماز کے لیے، تو ان کے پیروں سے تیر تک کھینچ دیا جائے انہیں خبر نہیں ہوتی. جتنی جتنی معرفت بڑھے گی اتنی اتنی مودت بڑھے گی. مودت اور محبت اہل بیت سے توجہ رکھیں گے. آج شاید میں صرف اتنی بات آپ کی خدمت میں پہنچا سکوں. میرے عزیزوں، مودت و محبت اہل بیت، اہل بیت کا ایک حق ہے ہمارے اوپر، لیکن آخری حق نہیں ہے. اس کے بعد کم سے کم دو اور حق ہیں. میرا ہر بھائی اور میری ہر بچی اور بیٹی اور بہن یہاں سے پوری توجہ دے. ہم سب ان سے محبت کرتے ہیں اپنے اپنے پیمانے پر، جتنا علم ہے، جتنی معرفت ہے اتنی محبت ہے. اچھا، اللہ نے اس محبت کا مطالبہ کیوں کیا جبکہ پورے قرآن مجید میں سارے انبیاء کی زبان سے یہی دیکھنے کو آتا ہے، ان اجریا الا علی اللہ. یہ جو ہم تبلیغ کر رہے ہیں، دین پہنچا رہے ہیں، مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، جیسے اس وقت آپ میرے جیسے ان پڑھ کی، جسے بولنے کا سلیقہ نہیں، اس کی مجلس سننے کی مشکل کا سامنا کر رہے ہیں، تھوڑی بہت مشکل کم کرنا تو ایک آدھ صلوات بھیجتے رہیے خود ہی. ہر نبی نے کہا ان اجریا الا علی اللہ، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، جو لینا ہے اللہ سے لینا، جو نبیوں میں سب سے بڑا، جو رسولوں میں سب سے بڑا، جو سید کائنات، اس سے کم مرتبے والے نبی کہہ رہے ہیں مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، اللہ سے لینا جو لینا، اور یہ کہہ رہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، مجھے اپنی تبلیغ کا اجر تم سے یہ لینا ہے کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو. مطالبہ محبت پیغمبر نے کیوں کیا، اللہ نے کیوں کروایا؟ میرے عزیزوں، ابھی میں نے آپ کی خدمت میں بات کہی ہے، اس کی ذرا سے وضاحت کرتا ہوں. اس بات کو ہم سب پوری طرح سے محسوس کر سکتے ہیں کہ آدمی جب کسی سے محبت کرتا ہے، آدمی جب کسی سے مودت کرتا ہے، تو اس جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے. ایک سوز خان سوز خانی کرتا ہے، ایک مرثیہ خان مرثیہ خانی کرتا ہے، تو اگر اس کے سامنے کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہوتا ہے جس کو وہ اپنے فن کا، ہنر کا استاد مانتا ہے، تو وہ اس جیسے نوحے کو پڑھنا چاہتا ہے. ہمارے درمیان کتنے بچے ہیں جو مجالس نوحوں کے کیسٹ سنتے ہیں، انہیں جو نوحہ جس کا لہجہ اچھا لگتا ہے اس میں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں، اس رنگ کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی جس سے محبت ہوتی ہے، محبت کرنے والا اس کے رنگ کو اپنانے کی کوشش کرتا. میں خطیب بننے کی کوشش کر رہا ہوں، عمر گزر گئی نہیں بن پایا، اب کیا بنوں گا میرے عزیزوں؟ لیکن میرے بھی کچھ آئیڈیل ہیں. اگر غلام عسکری مجھے پسند تھے ہندوستان کے خطبہ میں، اگر علامہ ذیشان حیدر جوادی پسند تھے، تو میں ان جیسی کوشش کروں گا، ان جیسی مجلس پڑھنے کی، ان جیسا لہجہ اپنانے کی. تو جس سے جس کو محبت ہوتی ہے وہ اس کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ نے اہل بیت سے مودت و محبت کا مطالبہ اس لیے کیا تھا کہ تم ان سے محبت کرو گے تو ان کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کرو گے. جب دیکھو گے کہ راتوں کی تاریکی میں ان کے گھروں سے رات رات بھر اللہ اکبر کی آوازیں آتی ہیں، وہ برستے ہوئے تیروں میں مسلح بچھا دیتے ہیں، تو کم سے کم تم مسجد کے پرسکون ماحول کے نمازی بن جاؤ گے. جب تم دیکھو گے کہ ان کے گھر میں بچے بیمار ہو کے، کمسن بچے صرف شفا یاب ہوتے ہیں، بیماری ختم ہوئی ہے، کمزوری باقی ہے، گھر کے بزرگوں نے نظر کر لی ہے روزے کی، یہ بھی اس میں شامل ہو گئے، دروازے پہ سائل آ کے آواز دے رہا ہے، یہ اٹھا کے پانی سے افطار کر کے اگلے دن پھر روزہ رکھ رہے ہیں مگر سائل کو خالی ہاتھ واپس نہیں جانے دے رہے ہیں. جب تم دیکھو گے کہ ان کے گھر میں روز نہیں روز ہی کوئی نہ کوئی دروازے پہ آ کے کچھ نہ کچھ لے جاتا ہے، لیکن ان کی زندگی میں نمونے دیکھنے کو ملیں گے کہ جو کچھ ان کے گھر میں ہے اس کا آدھا کبھی انہوں نے راہ خدا میں تقسیم کر دیا، کبھی پورا سب کا سب راہ خدا میں تقسیم کر دیا. تو جب تم دیکھو گے کہ ان کے پاس جو کچھ ہے وہ سب راہ خدا میں تقسیم کر دیتے ہیں، تو کم سے کم اتنا احساس تو تمہارے اندر پیدا ہوگا کہ اللہ نے ہمیں جو روزی دی اس سے ہم نے اپنی زندگی بسر کی، با اطمینان زندگی بسر کی، اب اللہ کی طرف سے روزی میں وسعت کے ساتھ برکت مل گئی، اب کچھ بچ گیا ہے تو اس سے ہم خمس نکال دیں. جب تم دیکھو گے کہ یہ ایک ان کی شخصیتوں کو کہ 20-20 حج کرتے ہیں یہ پیدل سفر کر کے، دوسرے امام کی تسیرت میں اور امام کی سیرت میں بھی ہے، لیکن 20 حج دوسرے امام حضرت حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، پاپیادہ مدینے سے مکے تک پیدل سفر فرماتے تھے. تو جب تم دیکھو گے کہ اس ماحول میں، اس تکلیف دہ ماحول میں بھی انہوں نے 20 حج کیے ہیں، تو آج کی سہولت بھری زندگی میں کم سے کم تم ایک واجب فریضہ حج تو ادا کر لو گے. تو ان سے مودت کا مطالبہ، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ان سے مودت کا مطالبہ اس لیے نہیں کیا گیا تھا کہ ان کی مودت کا سہارا لے کے ہم دون سے دور ہو جائیں. ان سے مودت کا مطالبہ اس لیے کیا گیا تھا کہ جب ان سے محبت ہوگی تو ہم ان کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کریں گے اپنے آپ کو، اور ان کا رنگ وہی ہے جو صبغت اللہ کہلاتا ہے، ہمارے اندر بھی وہ رنگ آ جائے، اس کی جھلکیاں آ جائیں، کہیں سلمان، کہیں قمبر، کہیں ابو ذر کے قدموں میں ٹھکانہ اپنا بنا لیں. مودت اہل بیت کا فلسفہ یہ تھا. مگر میں نے شاید یہ بات گزشتہ برسوں میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں کہی ہو، لیکن اگر کہیں بھی ہے تو دہرانا چاہتا ہوں، جب ہم اپنے قوم کے سامنے یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ نے اہل بیت سے محبت کا مطالبہ اس لیے کیا تھا تاکہ ہم ان کی سیرت اور ان کے کردار کو دیکھ کے اس کے مطابق اپنی زندگی میں عمل کرنے کی کوشش کریں، تو کبھی کبھی ایک مایوسی کا جملہ سامنے آتا ہے، مولانا آپ کہہ تو ٹھیک رہے ہیں مگر ہوگا کیسے؟ ہم نے کہا کیوں؟ کہا کہاں وہ اور کہاں ہم، کہاں وہ صاحبان معراج، وہ آسمانوں کی بلندیوں میں رہنے عرش سے عرش تک پہنچنے والے اور کہاں ہم خاکی انسان زمین کے، کہاں وہ اور کہاں ہم، بڑا فاصلہ ہے ان کے اور ہمارے درمیان بے شک۔ لیکن میرے جوانوں، میں کبھی اس کے باعث مایوس نہیں ہوا، مایوس نہیں ہوا کہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ کیوں مایوس نہیں ہوا؟ مجھے کس چیز نے مایوسی سے بتایا؟ میں اپنے نوجوانوں کی خدمت میں منتقل کرتا رہتا ہوں، مجھے کس چیز نے مایوسی سے بتایا کہ ان کی سیرت و کردار کو اپنانا ناممکن نہیں ہے؟ ان جیسا نہیں بنیں گے ہم، لیکن ان کی سیرت اپنی اوقات کے مطابق اپنا سکتے ہیں۔ یہ عذر کے کہاں وہ اور کہاں میں، بے شک بہت بڑا فاصلہ ہے۔ آسمان میں سورج دیکھتے ہیں ہم آپ، سورج زمین سے کتنے گنا بڑا ہے؟ بہت بڑا ہے زمین سے، زمین اس کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے۔ اس چھوٹی سی زمین کی حیثیت بھی سورج کے سامنے کچھ نہیں ہے، اور پھر اس زمین پر جو ریت ہے میدانوں میں، اس ریت کے ایک ذرے کی حیثیت کیا ہے سورج کے سامنے؟ ریت کے ایک ذرے کی، ریت کے ایک ذرے کی حیثیت سورج کے سامنے کیا ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میں اس منبر کی بلندی سے اقرار کرتا ہوں کہ میرے اہل بیت علیہم السلام کے سامنے میری وہ حیثیت بھی نہیں ہے جو ایک ذرے کی آفتاب کے سامنے ہوتی ہے، میری وہ اوقات بھی نہیں ہے، میں ایک ذرہ بھی نہیں ہوں آفتاب کے سامنے، کہاں وہ اور کہاں میں۔ لیکن میں مایوسی کا شکار نہیں ہوتا۔ کیوں شکار نہیں ہوتا؟ اپنے نوجوان ذہنوں کو بات دل و دماغ تک اتارنے کے لیے میں مثال کا سہارا لیتا ہوں۔ میں نواسی نواسے والا ہوں، پوتی پوتے والا ہوں، میرا پوتا، میرا نواسا، میری نواسی، میری پوتی جھولے میں، 5-6 مہینے کی اس کی عمر ہے، جھولے میں لیٹا ہوا ہے بچہ، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، مجھے اس سے شدید محبت ہے۔ میں ادھر سے گزرا، وہ منہ میں انگوٹھا لگائے، سامنے جلتے ہوئے ٹیوب اور بلب پہ اس کی نگاہیں جمی ہیں، میں ادھر سے گزرا، اس نے میری طرف توجہ نہیں کی، مگر میرا تو بچہ ہے نا، میرا خون ہے، میرا جگر ہے۔ میں آگے بڑھا، اس کے گالوں کو تھپتھپایا، اسے چوما اور چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ادھر سے پلٹا تو اس نے دادا کی، نانا کی قدموں کی آہٹ سنی، اس نے اپنا انداز ذرا سے بدل دیا، منہ سے انگوٹھا بھی نکال لیا، بلب سے نگاہیں بھی ہٹا دیں، مجھے دیکھنا شروع کر دیا، اور صرف دیکھنا نہیں شروع کیا، ننے ننے ہاتھ بھی اٹھا رہا ہے، پیر بھی پھینک رہا ہے، ہمک بھی رہا ہے، کلکاریاں بھی بھر رہا ہے۔ میں سمجھ گیا وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ اس کا یہ ہمکنا، یہ ہاتھ پیر پھینکنا مجھے بتا رہا تھا کہ دادا مجھے گود میں لے لو، نانا مجھے گود میں لے لو۔ اب میرے عزیزو، یہ بتاؤ، مجھے کہنے کا حق ہے یہاں پر کہ نہیں، کہ کہاں 6 مہینے کا ایک کمسن بچہ جو ابھی اپنی جگہ اٹھ کے کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، اور کہاں میں 6 فٹ کا قداور آدمی انسان، کہاں وہ کہاں میں، ہے فاصلہ کہ نہیں؟ لیکن جب میں نے دیکھا کہ وہ ہاتھ پیر پھینک رہا ہے، وہ کلکاریاں بھر رہا ہے، وہ ہمک رہا ہے، تو میں سمجھ گیا وہ میری گود میں آنا چاہتا ہے۔ وہ اپنی طاقت کے سہارے مجھ تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن اس میں جتنی طاقت ہے وہ اس نے لگائی، باقی کمی میں نے پوری کی، جھکا اور میں نے اسے اٹھا کے سینے سے لگا لیا۔ میرے عزیزوں، مجھے کہنے دو، کہاں وہ اہل بیت اور کہاں ہم اپنی طاقت کے سہارے ان تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے، لیکن ذرا ہمک کے تو دکھاؤ۔ مایوسیوں کا شکار ہونے کے بغیر اگر تنہا میرے کندھوں پہ بوجھ ڈال دیا گیا ہوتا، میں ہرگز نہ کر پاتا، لیکن ادھر ان کی محبت سہارا دے رہی ہے، ان کی شفاعت سہارا دے رہی ہے، ادھر رحمت خدا سہارا دے رہی ہے، اب میں کہاں کمزور ہوں؟ لہذا میں کیوں نہ اونچے اونچے نشانے طے کروں، کیوں نہ میں قمبر کے قدموں تک پہنچنے کا کم سے کم حوصلہ رکھوں، کیوں نہ میں کم سے کم سلمان و ابو ذر کے قدموں میں پہنچنے کی لیے امید پیدا کر لوں اپنے دل میں۔ مایوسیوں کا شکار مجھے نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ سہارا دینے کے لیے وہ موجود ہیں جن کے ایک اشارے پر دنیا ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے، جنہیں کہنا نہیں پڑتا ہر مٹی کی دیوار سونے کی ہو جاتی ہے۔ خالی مثال دیتے ہیں کہ اگر میں کہہ دوں تو یہ دیوار سونے کی ہو جائے، خالی یہ فقرہ زبان سے نکلتا ہے دیوار سونے کی ہو جاتی ہے۔ جن کے ہاتھوں پہ پتھر آ کے بولنے لگتے ہیں تو میں کیوں گونگا رہ جاؤں؟ جب پتھروں میں وہ زندگی پیدا کر سکتے ہیں، تو میرے دل میں تو ہلکی پھلکی زندگی ہے ان کی مبدت کی، میں کیوں مردہ بنوں، میں کیوں نہ اس طاقت کو بڑھاؤں، اپنی طاقت کا میں استعمال کروں، سہارا دینے کے لیے وہ موجود ہیں۔ تو میرے عزیزو، میں نے بات جہاں سے شروع کی تھی میں نہیں بھولا ہوں، مشکلات کا حل قرآن و اہل بیت سے وابستگی میں ہے، تمسک میں ہے۔ ایک جائزہ لیں کہ ہم مشکلات کا شکار ہیں تو کہاں فاصلہ پیدا ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں نے اہل بیت علیہ السلام کے حقوق کی بات چھیڑی تھی، مودت اور محبت ان کا ایک حق ہے ہمارے اوپر، اور ہمارے اوپر فرض ہے کہ ان سے محبت کریں، لیکن مودت و محبت تک پہنچنے کے لیے ہمیں علم و معرفت کے زینے چڑھنا ہوں گے، ان کے بارے میں پڑھنا ہوگا، انہیں پہچاننا ہوگا، ان کے مزاج کو سمجھنا ہوگا، اور پھر ان کے مزاج کو سمجھ کے ان کی مرضی کے حاصل وصول کے لیے مودت اور محبت کرنا ہوگی۔ ایک غلطی ہم سے ہوتی ہے، ایک چوک ہم سے کبھی کبھی ہو جاتی ہے، چوک ہی ہوتی ہے، جیسے ہم اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، اپنے بھائی بہنوں سے محبت کرتے ہیں، اپنی بیوی سے محبت کرتے ہیں، اپنے دوست سے محبت کرتے ہیں، جن سے بھی ہم محبت کرتے ہیں، کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان کی محبت بچا کے رکھیں، ان سے محبت بڑھتی رہے، تو اس کی ترکیب کیا ہوتی ہے؟ جو انہیں اچھا لگے وہ کیا جائے۔ میں بہت قیمتی بات آپ سے کہی ہے، جو میرے بچے کو اچھا لگے وہ کیا جائے کروں میں، اسے چاکلیٹ، اسے اگر آئس کریم پسند ہے اور اسے وہ والی پسند ہے جس کا میں نے نام رکھا ہے ٹوتھ پیسٹ چاکلیٹ۔ آپ جانتے ہیں کون سی چاکلیٹ ہے؟ یہاں کے بچے منٹ چاکلیٹ بہت پسند کرتے ہیں، کوئی ہمارے لیے لا رہا تھا، ہم نے کہا بھیا پھر میں ٹوتھ پیسٹ کیوں نہ کھا لوں۔ تو جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے اس کی پسند کا خیال رکھ کے ہم کوشش کرتے ہیں، اس کی پسند اور ناپسند کا لحاظ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر اس کی پسند اور ناپسند کا لحاظ نہ رکھا جائے تو پھر محبت باقی نہیں رہ جاتی۔ ان کے مزاج کو پہچان کے کہ انہیں پسند کیا ہے، ان سے محبت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم سے چوک ہی ہوتی ہے، محبت ان سے کرتے ہیں پسند اپنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، محبت ان سے کرتے ہیں پسند اپنی تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے، مزاج پہچانے بغیر محبت کرنے والا کبھی محبتوں کے بجائے نفرتوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ میں مثالوں کے ذریعے بات کو پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں مجلس پڑھ کے ممبر سے اترا، میرے ایک چاہنے والے آ گئے، ان کا مولانا آج آپ نے بڑی اچھی مجلس پڑھی۔ میں نے کہا کہ بس آپ کی خوش خیالی کا میں شکر گزار ہوں۔ کہا مولانا میرے پاس آپ کے لیے چھوٹا سا تحفہ ہے۔ ہم نے کہا کیا ہے؟ کہا یہ لیجئے، یہ ایک کیسٹ ہے جس میں آپ کے پسندیدہ بزرگوں کی مجلسیں ہیں، سی ڈی ہے جس میں آپ کے پسندیدہ بزرگوں کی مجلسیں، علامہ رشید ترابی کی مجلسیں اس میں ہیں، خطیب اعظم مولانا سید محمد دہلوی کی مجلسیں اس میں ہیں، مولانا غلام عسکری کی مجلسیں اس میں ہیں۔ تو اس نے مجھے تحفہ لا کے کیا دیا؟ میرے مزاج کو پہچان کے جو مجھے اچھا لگے وہ تحفہ دیا۔ میری محبت اس سے بڑھے گی کہ گھٹے گی؟ بڑھے گی۔ میرا ایک جوان تھوڑا نا تجربہ کار، وہ بھی دیکھ رہا تھا، اس نے دیکھا مولانا کو کوئی سی ڈی اس نے دی اور یہ بہت خوش ہو گئے مولانا۔ اگلے دن وہ بھی آئے سر جھکائے ہوئے، مولانا میں بھی ایک تحفہ لے کے آیا ہوں۔ ہم نے کہا کیا ہے؟ کہلے وہ دادا کے زمانے میں اسپول والا جب وہ گرامو فون چلتا تھا اس زمانے میں محمد رفیع کے گانے اس میں ڈالے گئے تھے، کون فتح علی کے گانے اس میں ہیں۔ اب وہ سی ڈی میری طرف بڑھا رہے ہیں، میں شرمندگی سے سر جھکائے کھڑا ہوں۔ یہ میرا چاہنے والا مجھے جانتا تک نہیں ہے، گانوں کے کیسٹ مجھے پکڑا رہا ہے، دنیا دیکھے گی تو کیا کہے گی؟ بات میں نے پوری آپ سے کہہ دی۔ میرے عزیزوں، خالی ان سے محبت کرنا کافی نہیں ہے، یہ پتہ چلا کہ محبت کرنے کی ضرورت ہے کہ انہیں کیا پسند ہے۔ جو انہیں پسند ہے وہ ہم پسند کریں، اور جو انہیں ناپسند ہے وہ ہم ناپسند کریں۔ اپنی مرضی سے محبت نہیں چلنے والی، ان کی مرضی سے ان سے محبت کی جانا چاہیے۔ ایک صلوات بھیج دے مل جل کے محمد و آل محمد۔ علم و معرفت کے زینے چڑھ کے محبت تک پہنچیے گا تو ان کا مزاج پہچان کے پہچانیے گا، ان کی پسند کو پہچانیے گا۔ میں ایک جملہ پھر کہنا چاہتا ہوں، مولائے کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر عبادت ہے، ذکر و علی عبادہ، علی کا تذکرہ، علی کی یاد، ذکر خالی زبان سے الفاظ کے دہرانے کو نہیں کہتے ہیں. اگر آدمی زبان سے بھی نہیں دہراتا، خالی ذہن و دماغ سے یاد کرتا ہے، دونوں باتیں ہیں، ذکر و علی عبادہ، چاہے زبان سے ذکر کیا جائے، چاہے دل اور دماغ سے علی کو یاد کیا جائے. علی کا ذکر عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے. اب آئیے سوچئے، دیکھیے کہ اس خاندان کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے. مولا علی کے تذکروں میں ہم کو سب سے زیادہ اچھا کیا لگتا ہے؟ مولا کے تذکروں میں ہم کو سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے کہ انہوں نے بدر کی جنگ کو جیتا، احد میں جب فرار کر کے سب چلے گئے تھے تو اکیلے پورے لشکر کا مقابلہ کیا، انہوں نے فتح خیبر میں در خیبر اکاڑا اور مرحبو انتر کو، یہ در خیبر نہیں اس کی فکر نہ کریں، یہ امام بارگاہ کا دروازہ ہے، ایک صلوات بھیج دے محمد والے. بدر کے میدان میں ہمیں اچھا لگتا ہے اور اچھا لگنا چاہیے کہ وہ ان کے تلوار کا کوئی وار کبھی خالی نہیں جاتا تھا دشمن پر. ہمیں اچھا لگتا ہے یہ پڑھنا، یہ سننا کہ وہ یا سیدھا وار کرتے تھے یا بیڑا وار کرتے تھے، اور تل ایک وار کرتے تھے، دو وار کسی دشمن پر انہوں نے کبھی نہیں کیا. ہمیں سب اچھا لگتا ہے. اسلام کی حفاظت میں سارے مسلمانوں نے مل کے جتنے دشمنان دین کو فنا فنار کیا ہے، اتنے ہی یا ان سے زیادہ ایک اکیلے علی کی تلوار سے. ان کی شجاعت کا ذکر ہے، ان کی الہی قوت کا تذکرہ ہے، ان کے تلوار کے چلنے کا تذکرہ ہے. ہمیں اچھا لگتا ہے، اچھا لگنا بھی چاہیے، ان سے محبت ہے. مگر عزیزوں میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھوں آپ متوجہ ہیں کہ نہیں. میرے عزیزوں، میدان جنگ میں تلوار کھینچ کے آنا اور دشمنان دین کو فنا فنار کرنا، یہ فریضہ تھا علی کا. ان پہ ڈیوٹی لگتی تھی کہ گلے کاٹو تاکہ دین بچے. یہ علی کا فریضہ تھا، علی کا شوق نہیں تھا. گردنیں کاٹنا علی کا شوق نہیں تھا، سروں کا کاٹنا علی کا شوق نہیں تھا، یہ تو ان کی ڈیوٹی تھی. علی کا شوق تھا بارگاہ الہی میں سر کو جھکانا، علی کا شوق تھا پیشانی کو خاک پہ رکھنا، علی کا شوق تھا وہ امت پیدا کرنا جو عبادت الہی میں اپنا شرف محسوس کرے. ان کی ذمہ داری الگ تھی، ان کا شوق الگ ہے. اور یہ احساس تبھی پیدا ہو سکتا ہے جب ان کا مزاج پہچان کے ان سے محبت کریں. ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. مودت ان کا حق ہے، محبت ان کا حق ہے، لیکن آخری حق نہیں ہے. بس بات کو ختم کر رہا ہوں، اتنا سارا وقت اس بات کے لیے آپ کا لیا ہے. ان کی زندگی کا علم پہلا زینہ. پڑھیں کتابیں، علم حاصل کریں، اس علم کو معرفت سے بدلیں. معرفت مودت سے بدلے گی. جب محبت آئے گی تو ان کی یاد لائے گی، جب محبت آئے گی ان کا ذکر لائے گی، جب محبت آئے گی ان کے زیارت کا شوق لائے گی، جب محبت آئے گی ان کی خوشی میں خوشی لائے گی، ان کے غم میں غم زدہ کر دے گی. یہ سب محبت کے تقاضے ہیں، یہ سب محبت کے نتائج ہیں، یہ سب محبت کا پھل ہیں. مگر بات یہاں پہ نہیں رکنا ہے، اس سے آگے جانا ہے. قرآن مجید کے سہارے آپ سے بات عرض کر رہا ہوں. اس سے آگے بڑھ کے قرآن پھر ایک حکم دیتا ہے، مودت پہ رک نہ جانا، مودت اور محبت پہ رک نہ جانا. پھر کہاں جانا ہے؟ تو پھر قرآن کریم کہتا ہے قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور یہاں پہ نہ رکو. جو تمہارے صاحبان امر ہیں، یعنی آل محمد علیہ السلام، یعنی اہل بیت محمد علیہ السلام، ان کی اطاعت کرو. صرف محبت کافی نہیں، ان کی اطاعت کرنا ہے. محبت ہے ان کو ماننا، اور اطاعت ہے ان کی بات کا ماننا. ان کی ذات کو قبول کر لیا ہے تو ان کی باتوں کو اپنانا شروع کرو، اطاعت تک پہنچو۔ مگر اطاعت بھی آخری چیز نہیں ہے، قرآن مجید پھر کہتا ہے، پھر قرآن مجید اور آگے بڑھاتا ہے، قل بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم دعوے دار ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے تو پھر محمد کی اطاعت کرو، اور جو بھی وقت کا محمد ہو اس کی اطاعت کرو۔ یعنی سفر کہاں سے شروع ہوا؟ علم، معرفت، مودت، اطاعت، اور اطاعت کے بعد اتباع۔ میں اپنے بچوں کو بھی بات پہنچا سکوں ان کے ذہنوں تک، اس لیے میں ذرا سے یہاں پہ روکوں گا آپ کو، بزرگوں سے معذرت کے ساتھ۔ اطاعت اور اتباع میں فرق کیا ہے؟ اطاعت ان کی بات کا ماننا، اتباع اردو میں کہتے ہیں پیروی کرنا۔ تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق ہے، بڑا باریک سا فرق ہے۔ مجلسیں شروع ہو گئی ہیں، محرم کا آغاز ہو گیا ہے، ہر گھر میں مرکز کی طرف سے خبر ایس ایم ایس کے ذریعے، ای میلز کے ذریعے پہنچا دی گئی۔ گھر کے بزرگ ماں باپ یا جو بھی خاندان کے بزرگ ہیں وہ مجلس جانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ گھر کے نوجوان کو پتہ نہیں کہ آج محرم کی پہلی شب ہے، آج چاند رات ہے، وہ متوجہ نہیں ہے، وہ کالج اور اسکول کے کاموں میں لگا تھا، کھیل کود میں لگا تھا، اس توجہ نہیں ہے، اسے دھیان ہی نہیں ہے کہ آج محرم کا آغاز ہو گیا۔ ماں باپ تیار ہو رہے تھے، باپ نے کہا محرم شروع ہو گیا، چاند رات ہے، چلو مجلس چلو۔ فوراً بیٹا اٹھا، فوراً تیار ہوا، فوراً بیٹی اٹھی، فوراً تیار ہوئی، آ گئے ساتھ۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے اطاعت۔ باپ نے کہا تو بیٹے نے مانا، ماں نے کہا تو بیٹی نے مانا، آگے مجلس میں۔ لیکن ایک منزل اس سے آگے ہے، ماں باپ کو تیار ہوتے دیکھا، کالے کپڑے پہنتے دیکھا، بس جیسی دیکھا سمجھ گئے میرے ماں باپ مجلس میں جا رہے ہیں۔ یہ انتظار نہیں کیا کہ کہیں کہ چلو، یہ انتظار نہیں کیا کہ کہیں کہ چلو، جیسے ہی ان کو دیکھا خود بھی تیار ہو گئے۔ بس میرے عزیزو، اطاعت اور اتباع کے درمیان یہی فرق ہے۔ اطاعت میں اطاعت کرنے والا حکم کا انتظار کرتا ہے، حکم ملنے کے بعد عمل کی راہ پر آتا ہے۔ اتباع میں اتباع کرنے والا اب نگاہیں لگا کے رکھتا ہے، نگاہیں جمع رکھتا ہے، جو وہ کرتے چلے جائیں وہ ہمیں کرتے چلے جانا ہے، اس کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہم سے کہیں کہ ایسا کرو۔ یہ اتباع، یہ ہے اتباع۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ ہمیں ان منزلوں کو طے کر کے اتباع تک اپنے آپ کو پہنچانا ہے۔ نہ محبت پہ رک جانا ہے، نہ اطاعت پہ رک جانا ہے، نہ ذکر پہ رک جانا ہے، یہ سب تو محبت کے تقاضے ہیں۔ فرش اعضا ہم نے بچھایا ہے تو یہ ہماری محبت کا تقاضا ہے۔ ہم سیاہ لباس پہن کے دنیا کو چھوڑ کے آگے فرش اعضا پہ بیٹھ گئے، یہ ہمارے محبت، ہم کیا اس کے خلاف کر ہی نہیں سکتے، محبت ہم سے یہ کروا کے رہے گی۔ اور کوئی لاکھ دعوے دار محبت ہو اور محبت کے تقاضوں کو پورا نہ کرے تو وہ خالی دعوے دار ہے۔ محبت ہوگی تو خوشی میں خوش کرے گی، غم کے موقع پر رنجیدہ کرے گی، فرش اعضا بچھے گا تو لا کے بٹھا دے گی محبت، جشن ولادت ہوگا تو کھینچ کے لے آئے گی محبت۔ لیکن یہ محبت جب معرفت کے ساتھ ہوگی تو پھر اطاعت تک لائے گی، اتباع تک لائے گی۔ لہذا ضرورت اس کی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اہل بیت علیہ السلام کی معرفت حاصل کریں، جس کے لیے انہوں نے خود مسلسل ہدایتیں بھی دی ہیں اور مسلسل دعائیں بھی دی ہیں۔ ایام اعضا میں ہم آپ سب غمزدہ ہو کے فرش اعضا پہ آ کے بیٹھے ہیں، یہ ہمارے اماموں کی نگاہوں میں کتنا قیمتی ہے۔ ائمہ طاہرین نے مسلسل تاکید کی ہے اس کی، آٹھویں امام حضرت علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے، مجھے صحابی کا نام نہیں یاد ہے، انہوں نے پوچھا تھا کہ تم بیٹھتے ہو ایک ساتھ جمع ہو کے تو ہماری یاد کرتے ہو کہ نہیں؟ کہا مولا آپ کو بہت یاد کرتے ہیں، جب ہم جمع ہوتے ہیں آپ ہی کی باتیں کرتے ہیں۔ تو مولا نے دعا دی تھی، دعا دی تھی، معصومین کی متعدد روایتیں ہیں، کثرت سے ہیں، جس میں مولا نے جن لفظوں میں دعا دی ہے وہ میرے بچے سن لیں، میرے جوان سن لیں، میرے بزرگ سن لیں۔ آٹھویں امام ہی سے یہ روایت ہے جہاں تک میری یادداشت کام کر رہی ہے، کہ رحم اللہ عمران، رحم اللہ عمران احیا امرنا، اللہ اس انسان پر اپنی رحمت نازل کرے جو ہمارے امر کو، ہماری بات کو زندہ کرے. احیا امرنا، ان کا امر، ان کی بات کیا تھی؟ ان کی بات تھی توحید کو پہچانو، معرفت پروردگار حاصل کرو، رسالت کو پہچانو، معرفت رسول حاصل کرو، قرآن کریم سے زندگی کے سبق سیکھو، سیرت معصومین سے زندگی کا سلیقہ سیکھو. ان کا امر ائمہ یہی تو ہے. دعا دی ہے ان کو، اس اجتماع کو دعا دی ہے جسے ہم مجلس اعضاء کہتے ہیں، کہ جو جمع ہوتے ہیں اور ہمارا ذکر کرتے ہیں، اللہ ان پر رحمتیں نازل فرمائے. میرے عزیزو، آج چاند رات آ گئی، یا آج چاند دکھائی دیا یا ممکن ہے کل دکھائی دے، لیکن چاند رات آ گئی. ہم نے چاند کے آنے کا انتظار نہیں کیا، ہم نے فرش عزا بچھا دیا ہے. کیوں بچھا دیا ہے؟ اس لیے کہ ہماری نگاہوں کے سامنے وہ حسین کے عزادار ہیں کہ جن کو شہادت حسینی کے بعد بہن کو بھائی پہ رونے کا موقع نہیں ملتا تھا. بیٹی باپ کا ماتم کرتی تھی تو تازیانے مارے جاتے تھے، بیٹا بے گور و کفن جنازے کو دیکھ بے چین ہے، پھوپھی پوچھتی ہے بیٹا یہ بے چینی سنبھالو اپنے آپ کو، تم ہی تو ہمارا سہارا ہو، تم ہی تو اکیلے وارث بچے ہو میرے بھیا کے. تو کہہ رہا تھا بیٹا، مجبور بیٹا حسین کا کہہ رہا تھا، پھوپھی اماں کیسے دل کو سنبھالوں، باپ کی لاش، کھچلی ہوئی لاش سامنے نگاہوں کے تپتی ہوئی ریت پہ پڑی ہے، اور میں اتنا مجبور ہوں کہ مٹھی خاک اٹھا کے نہیں ڈال سکتا. ان کو رونے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ جن کے وارث موجود تھے، جن کے چاہنے والے موجود تھے، لیکن روتے تھے تو تازیانے مارے جاتے تھے. ان کو رونے کے لیے جمع ہوئے ہیں جن کی ماں نے جنت کو چھوڑ دیا تھا. بڑا مشکل وقت تھا میری بیوی سیدہ کے لیے جب ان کا کنبہ دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا تھا، مرد سر کٹا کے کربلا کے میدان میں تپتی ہوئی ریت پہ ان کی لاشیں پڑی تھیں، اور بیٹیاں ننگے سر کوفہ و بازار، کوفہ و شام کے بازاروں میں لے جائی جا رہی تھی. اجرکم علی اللہ. کبھی کربلا کے میدان میں آ کے اپنے بیٹے کے بے گور و کفن جنازے کے پاس بیٹھ کے گریا کرتی ہیں، تو کبھی راہ کوفہ شام میں، دربار شام میں، قید خانہ شام میں جاتے ہوئے قافلے کی پشت پہ آ کے گریا کرتی ہیں. ہم نے فرش عزا بچھایا ہے، ہم آباد دیں گے. بی بی زینب، تمہیں جب آزادی کی خبر ملی تھی تو تم نے سب سے پہلی فرمائش یہ کی تھی، ایک گھر خالی کرا دو تاکہ ہم اپنے بھیا کا ماتم تو کر لیں. بی بی آ دیکھو، تمہارے غلاموں نے، تمہاری کنیزوں نے تمہارے بھیا کے ماتم کا اہتمام کر لیا ہے. بی بی ہماری شفاعت ضرور کر دینا، کربلا کی شہزادی ہو تم، تمہیں حق شفاعت ملا ہے، تم علی اور فاطمہ کی لخت جگر ہو. بی بی ہم گنہگاروں کی شفاعت کر دینا، ہم اپنے گناہوں سے خوفزدہ ہیں، لیکن ہمارا ایک سہارا ہے، تم سے محبت کرتے ہیں، تمہاری شفاعت کی امید لگائے ہیں. بی بی یہ امید پوری کر دینا. اجرکم علی اللہ. حسین کا قافلہ مدینہ منورہ سے کب نکلا تھا ہم آپ سب جانتے ہیں. رجب کی 28 تاریخ تھی، حسین نے ہجرت کا فیصلہ کر لیا ہے، مدینہ سے مکے کی طرف جانے کا فیصلہ کر لیا ہے. جو رات گزری ہے وہ کیسے گزری ہے؟ 28 رجب کی رات، ساری رات کبھی حسین اپنے نانا کی قبر پہ جا کے سینہ رکھ کے روتے تھے، نانا جب طبیعت بے چین ہوتی تھی آپ کی یاد آتی تھی، آپ کی خوشبو یاد آتی تھی، آپ کی زلفیں، آپ کا سینہ جس پر میں سوتا تھا تو آ کے قبر پہ سینہ رکھ کے چین مل جاتا تھا. نانا اب یہ امت یہ ظلم کر رہی ہے کہ مجھ سے یہ چین بھی چھین رہی ہے. کبھی اما کی قبر پہ آتے تھے، اما بہت چھوٹے تھے ہم جب تم دنیا سے چلی گئی، اما مگر تمہاری قبر تھی اس سے لپٹ کے چین مل جاتا تھا، ماں مدینہ چھوٹ رہا ہے. کبھی بھیا کی قبر پہ آتے روتے تھے، بھیا ارے بھیا جب ماں باپ سب سے جدائی ہو گئی تو تمہارا تمہارے سینے سے لگ کے ویسے ہی چین ملتا تھا جیسے علی کا سینہ مل گیا ہو بھیا، تمہاری قبر بھی ہم سے چھوٹ رہی ہے. حسین کربلا کے لیے روانہ ہوئے ہیں، مکے کے لیے روانہ ہوئے ہیں، دنیا ایک قافلے کو دیکھ رہی ہے جو قافلہ مدینے سے نکل رہا ہے، مگر ایک قافلہ حسین کی سربراہی میں جا رہا تھا، ایک اور چھوٹا سا قافلہ تھا جس نے اسی وقت مدینہ چھوڑ دیا ہے جب حسین نے مدینہ چھوڑا ہے. اس قافلے کی سربراہی حسین کے نانا کر رہے تھے بالوں کو بکھرائے ہوئے. اس قافلے میں حسین کے بابا شامل ہیں، حسین کی اماں شامل ہیں، حسین کے بھیا شامل ہیں. اجرکم علی اللہ. رات اس عالم میں گزری، صبح ہوئی، حسین نے کچھ فیصلے لیے ہیں دین حق کی حفاظت کے لیے، کچھ کو اپنے ساتھ لے کے جانا ہے، کچھ کو مدینے میں چھوڑ کے جانا ہے. ان میں ایک حسین کی وہ بیٹی بھی ہے، جیسے بیٹا کربلا میں بیمار ہوا تھا، مصلحت الہی تھی کہ اس کی جان کی حفاظت کا انتظام ہو جائے، بیٹی مدینے میں اتنی بیمار ہے فاطمہ صغرا کہ قافلے میں شرکت کر کے اس طویل سفر کے لائق نہیں ہے. حسین اپنی نانی ام سلمہ کے حوالے کر رہے ہیں بیٹی کو. کس طرح سے رخصت ہوا ہے قافلہ؟ گھروں کے آگے قناتیں لگا دی گئیں، اعلان کر دیا گیا ادھر سے کوئی نہیں گزرے گا. گھروں کے دروازے کھل رہے ہیں، بیویاں نکل رہی ہیں، وارث بڑھ بڑھ کے اونٹوں پہ سوار کر رہے ہیں. کبھی دنیا نے دیکھا علی اکبر نے کسی کا بازو پکڑ کے سوار کیا، کبھی دیکھا کہ قاسم نے کسی معظمہ کا بازو پکڑ کے اسے سوار کیا، کبھی دنیا نے دیکھا کہ ام کلثوم نکلی ہے تو عباس ان کے بھائی انہوں نے بڑھ کے سوار کیا. ایک مرتبہ ایک معظمہ سر پہ چادر ڈالے نکلی تو خود حسین اٹھ کے کھڑے ہو گئے، بازو پکڑ کے سوار کیا. جانتی ہے کون؟ حسین کی بہن زینب. اجرکم اللہ. قافلہ تیار ہو گیا، قافلہ چل پڑا کہ ایک مرتبہ منادی نے ندا دی، کسی نے آواز دی، رک جاؤ رک جاؤ، حسین کی بیٹی فاطمہ زہرا فاطمہ صغرا ایک بار پھر اپنے عزیزوں سے ملنا چاہتی ہے. قافلہ رکا، بیبیاں اماریوں میں تشریف فرما ہیں. فاطمہ صغرا ایک ایک سے مل مل کے خداحافظ کرتی ہوئی پہنچی اس اماری تک جس میں رباب چند دنوں کا لال اصغر کو گود میں لیے بیٹھی ہیں. اماں سے رخصت ہونے کے بعد ایک مرتبہ فاطمہ صغرا نے کہا، اماں لائیے میرے بھیا کو میری گود میں دے دیجئے، ایک مرتبہ کلیجے سے لگا لوں. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. ننے سے بھیا کو کلیجے سے لگایا فاطمہ صغرا نے، دیر تک کلیجے سے لگایا رہی. اماں نے کہا، رباب نے کہا، بیٹا اب بھیا کو رخصت کر دو، قافلہ چلنے میں دیر ہو رہی ہے. فاطمہ صغرا نے جب بات کہہ دی کہ میں اپنے بھیا کو اس کے حوالے کروں گی جس کے پاس بھیا اپنی مرضی سے چلا جائے گا. رباب نے ہاتھوں کو پھیلایا، آجا میرے لال میری گود میں آجا، مگر بچہ ماں کی گود میں آنے پہ تیار نہیں ہے. زینب آگے بڑھی، آجا میرے بچے میری گود میں آجا، ماں کے پاس سے پھوپھی کے پاس جانے پہ تیار نہیں، بہن کے سینے سے لپٹی ہے. ننی سی بہن سکینہ آئی، بھیا میری گود میں آ جائے گا، مگر اصغر بھیا سکینہ کی گود میں بھی آنے کے لیے تیار نہیں. قافلے کو دیر ہو رہی ہے، حسین تک خبر پہنچی. حجرکم اللہ. حسین تک خبر پہنچی. ایک مرتبہ حسین آگے بڑھے، آجا میرے بچے میری آغوش میں آجا، مگر اصغر باپ کی گود میں آنے کے لیے تیار نہیں. نہ جانے بہن کے سینے سے لپٹ کے فاطمہ کے دل کی دھڑکنوں میں کس درد کا احساس کیا تھا. ایک مرتبہ حسین جھکے، اصغر کے کانوں میں کچھ کہا، بچہ ہمک کے باپ کی گود میں آ گیا. حجرکم اللہ. قافلہ چل پڑا، مگر یہ قافلہ ایک وہ ہے جو حسین کی سربراہی میں جا رہا ہے، اور ایک چھوٹا سے قافلہ اور بھی ہے جو اس قافلے کے ساتھ چل رہا ہے. بس آخری دو فقرے سن لیں، چند آنسو اور بہ جائیں. اس قافلے میں علی ہیں، اس قافلے میں محمد مصطفیٰ ہیں، اس قافلے میں حسن مجتبیٰ ہیں، اور اس قافلے میں حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ زہرا ہے. ارے کیسے پتا چلا؟ پتا تب چلا جب عاشور کی شب تا تنہا حسین خیموں سے نکلے، اکیلے آقا کو جاتے دیکھ کے ہلال پیچھے پیچھے چل پڑے، ہم قدموں کی آہٹ حسین نے سنی، پوچھا کون ہے؟ کہ میں آپ کا غلام ہلال ہوں. کہا کیوں آئے ہو؟ کہا آپ تنہا میدان میں جا رہے ہیں، کہیں کوئی ظالم آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے، آواز دی آؤ آؤ ہلال آئے ہو تو آؤ میرے ساتھ آ جاؤ. ہاتھوں میں ہاتھ لیا، کربلا کا مقتل کا رخ کیا، ہلال یہ جگہ دیکھ رہے ہو؟ یہاں میرے لال علی اکبر کے کلیجے میں برچھی لگے گی. ہلال یہ ترائی دیکھ رہے ہو؟ یہاں میرے شیر جیسے بھیا عباس کے بازو کٹے گے. ہلال یہ بلندی دیکھ رہے ہو؟ یہاں میری گود میں میرا ششمہ ذبح کر دیا جائے گا. ہلال وہ غار دیوتہ دیکھ رہے ہو؟ وہاں تمہارے آقا حسین کے سوکھے گلے پہ خنجر چلے گا. ایک مرتبہ بولتے بولتے حسین رک گئے، کہا ہلال میں تم سے باتیں کر رہا ہوں اور تم کچھ الجھے الجھے بے چین سے دکھائی دے رہے ہو. کہا آقا آپ امام وقت ہیں، آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں. اس وقت میں دو آوازیں میرے کانوں میں آ رہی ہیں، ایک آپ کی گفتگو کی آواز اور ایک کسی بی بی کے گریے کی آواز، جیسے کوئی بی بی یا حسین رکم اللہ یا حسین، جیسے کوئی بی بی یا حسین کہہ کے گریا کر رہی ہو. حسین نے کہا ہلال تم نے صحیح پہچانا، یہ ہماری اماں فاطمہ زہرا ہے. جب سے قافلے نے مدینے کو چھوڑا ہماری اماں ہمارے ساتھ ہے. ہاں کانٹوں سے اس زمین کو پاک کر دے اپنے بالوں کے ذریعے جس پر کل ان کی گود کا پامال جب پالا ہوا ذبح کیا جائے گا، پیاسا ذبح کیا جائے گا. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون على لعنة الله على القوم الظالمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ماتم حسين ماتم شهداء كربلا يا حسين.